الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. جي وكل جبانا. میرے محترم دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں، ہم سب کی اللہ تعالی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایک ہے مغفرت فرمانا چاہنا، ایک ہے بہانے ڈھونڈنا مغفرت. یہ اور زیادہ اللہ کا کرم. لہذا آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک ایمان والا ہے، اس کی دو ہی حالتیں ہوں گی، یا تو وہ نیکی میں مشغول ہے یا گناہ میں مشغول ہوگا، یا نیکی کر رہا ہوگا یا گناہ کر رہا ہوگا. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، سوتے وقت بھی ایک نیت اور مستزاد کر لیا کرو کہ اللہ گناہ سے بچا رہوں گا، جتنی دیر سوتا رہوں گا گناہ سے بچا رہوں گا، اس لیے سو رہا ہوں، تو اور زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یا تو ہماری حالت ہوتی ہے گناہ کی یا نیکی کی. تو نیکی کی حالت تو سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی نیکی کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، گناہ سے بچ رہا ہو. گناہ سے نہ بچنا یہ بھی نیکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو گناہ پر بھی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ چلو بھائی تم تقویٰ سے رہ رہے ہو، نیکی کر رہے ہو تو بھی تم ہم تک پہنچ رہے ہو، اور اگر تم گناہ کر لو تب بھی ہم تک پہنچو گے، بس ایک کام کر لو اور وہ ہے استغفار، تو تم ہم تک پہنچ جاؤ گے، محروم نہیں رہو گے ہماری رحمت سے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے. اور کیا قول ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، کہ وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. وہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ میں نے، اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو اللہ معاف فرمائیں گے. پہلا انعام ہو گیا، ذرا گنتے رہیے گا. استغفار ایک چیز ہے اور اس پر انعام کتنے مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. اور نمبر دو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت پر تمہارے اوپر وقت پہ بارشیں نازل ہوں گی، جب تمہیں ضرورت ہوگی بارش اللہ بھیج دیں گے. دو انعام ہو گئے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اللہ تعالیٰ مالوں کو بڑھائیں گے، تمہاری دولت کو اللہ بڑھائیں گے. یہ ہے فقر و فاقے کا علاج، یہ ہے مہنگائی کا علاج. جو ہر آدمی رونا روتا ہے بہت مہنگائی ہے، ہم اپنے کرنے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں بڑھوتری دیں گے، بڑھائیں گے تمہارے مالوں کو. اور فرمایا اور بیٹے عطا فرمائیں گے. کتنے انعام ہو گئے؟ چار. مغفرت فرمائیں گے، اور بارش نازل فرمائیں گے، اور کیا ہے، مالوں میں زیادتی عطا فرمائیں گے، اور بیٹے عطا فرمائیں گے نرینہ اولاد ویمددکم باموالہم وبنین، اور آگے فرمایا ویجعل لکم جنات تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے. اگر وہ باغات ہمارے نہ بھی ہوں تب بھی ان سے جو غلہ آتا ہے وہ تو ہم ہی کھاتے ہیں، وہ ملکیت کسی کی ہوں، لیکن باغات اگر سوکھ جائیں تو غلہ کہاں سے آئے گا. تو ویجعل لکم جنات، اللہ تمہارے باغات کو، تمہارے ملک کے باغات کو، تمہارے شہر کے باغات کو سرسبز و شاداب رکھیں گے. ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری نہروں کو، تمہارے دریاؤں کو بہتا رکھیں گے، بہتا رکھیں گے. دریا خشک ہو رہے ہیں، آج دیکھیے راوی اور یہ چناب وغیرہ دریا خشک ہو رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے استغفار چھوڑ دیا. دریا اللہ فرما رہے ہیں تم استغفار کرو دریا بہنے لگیں گے. چھ انعام ہیں، چھ انعام ہو گئے، ایک عمل پر چھ انعام ہیں، ایک عمل پر اللہ، اور ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. بھائی مغفرت کا معاملہ وہ دنیا آخرت سے متعلق ہے، وہ بھی آ گیا، آ گیا یا نہیں آ گیا، اور آخرت بھی آ گئی اور دنیا بھی آ گئی، مال کی بڑھوتری اور زندگی گزارنے کے لیے بیٹوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹے بھی اللہ دیں گے، اور نہر اور اسباب بنا دیں گے اللہ، نہریں جاری رکھیں گے، باغات کو سرسبز و شاداب، یہ تمام چیزوں کا تعلق دنیا سے. اور مغفرت کو پہلے بیان فرما دیا تو انہ کان غفارا، آخرت کا تعلق مغفرت بھی مل جائے گی، دنیا کا تعلق تو لو یہ دنیا میں یہ چیزیں ڈھیروں چیزیں ہم تمہیں دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، باغات بھی تمہارے ہرے بھرے رکھیں گے، تمہاری نہریں بھی جاری رکھیں گے، اور تمہارے مالوں میں بھی بڑھوتری اور زیادتی دیں گے، اور تمہیں نرینہ اولاد بھی دیں گے، اور کیا چاہیے. سارے بس یوں سمجھ لیجئے سارے مسائل کا حل ہمارا استغفار ہے. ہم کریں تو صحیح، ہم اللہ سے مانگے تو صحیح. وہ اللہ جو بغیر مانگے دیتا ہو تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دے گا، ہم یہ تو سوچیں. کیا ہم نے یہ کتابوں میں واقعہ آتا ہے نا، وہ اعرابی آیا بیت اللہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ وہ اے اللہ آپ نے مجھے بغیر مانگے انسان بنایا. کسی نے ہم نے سے مانگا تھا کہ اے اللہ ہمیں انسان بنائیے، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں انسان بنا دیا ہم سب کو. اور اس نے دوسری بات یہ کہی بغیر مانگے آپ نے مجھے مسلمان بنایا. آپ انسان بنا دیتے، مسلمان بنا دیتے، مگر کافر بھی بنا سکتے تھے مجھے. آپ نے مجھے مسلمان بنایا، آپ کافر بنا سکتے تھے. آپ کسی عیسائی کے گھر میں مجھے پیدا کر دیتے، آپ کسی ہندو اور سکھ کے گھر میں مجھے پیدا کر دیتے، میں کیا کر سکتا تھا. ایسا نہیں کیا آپ نے. اور تیسرا انعام آپ نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا فرمایا، جو جس امت میں آپ کے انعامات زیادہ ہیں بنسبت دوسری امتوں کے، اللہ نے اے اللہ آپ نے اس امت میں مجھے بھیج دیا. یہ تین انعام وہ ہیں جو اس وقت ہم سب کو بغیر مانگے حاصل ہیں، بغیر مانگے. بتائیے کوئی 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 اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں تین انعام دیے ہیں، جو بغیر مانگے اتنے بڑے بڑے تین انعام دے رہا ہو، بڑے بڑے تین انعام دے رہا ہو، وہ مانگنے پر کیا کچھ نہ دے گا. وہی بات حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے تبلیغ کے اکابر میں سے تھے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مدرسے میں بہت تشریف لاتے تھے. تو کئی دفعہ حضرت نے مجھے اپنے دست مبارک سے عطر لگایا، کئی دفعہ گلے لگایا، الحمد بڑی شفقت فرماتے تھے. عجیب آدمی تھے، عجیب اللہ والے آدمی تھے. اور ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی، جہاں جاؤ وہاں کے اللہ والوں سے ضرور ملنا. اب وہ بس اس پہ ایسا عمل تھا ان کا کہ مرتے دم تک اس پر عامل رہے، اس پر عمل کرتے رہے حضرت کی وصیت پر. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم دعائیں مانگتے کب ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں. دیکھیے پڑھنے اور مانگنے میں فرق بتاتا ہوں. پڑھنے میں صرف زبان چلتی ہے، اور مانگنے میں زبان بھی چلتی ہے اور دل بھی ساتھ ہوتا ہے زبان کے. یہ پڑھنے اور مانگنے کا فرق ہے. پڑھنے میں صرف زبان چل رہی ہے اور مانگنے میں زبان بھی چل رہی ہے اور زبان کے ساتھ دل بھی لگا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ مانگنا ہے کہ دل بھی زبان کے ساتھ ہو، اور پڑھنا یہ ہے کہ صرف زبان. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ نقصان دہ ہے یا یہ فائدے سے خالی نہیں. بھائی فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، زبان تو چل رہی ہے اللہ کے، ایک عضو زبان، ایک جز ہمارے جسم کا، یہی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کم نعمت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے زبان، کہ ہم پڑھنا بھی چھوڑ دیں. نہیں بھائی، پڑھیں، پڑھتے 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 مانگنے والے بھی ہو جائیں گے، ایک دن آ جائے گا مانگنے والے بھی ہو جائیں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے تو زبان سے کہو کہ اللہ میں تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اپنی حالت کے اعتبار سے، اور تمام عالم کے جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے. یہ جملے، دو جملے بزرگوں نے سکھائے، یہ کہنے چاہیے. پہلے تو ہم زبان سے کہتے رہے کہتے رہے، ایک وقت آئے گا دل میں بھی اتر جائیں گے، تب جا کر توازوں کی اور عاجزی اور انکساری کی حقیقت اس وقت حاصل ہوگی. کہتے کہتے ایک وقت آ جائے، نصیب ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ جب حالت حاصل ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، دونوں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے، یہ غفاری نہیں ہے بھائی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، یہ غفاری نہیں ہے، یہ بنو غفار سے ان کا تعلق تھا تو اس لیے ان کو غفاری کہا جاتا ہے، غفاری نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے اس کی تصحیح کرنی چاہیے. غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے جبرائیل تم جانتے ہو ان کو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہوا اشہر فی السماوات من شہرتہ عندکم فی المدینہ، مدینے میں جتنی ان کی شہرت ہے اس سے زیادہ یہ آسمانوں پر مشہور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، یہ تو مدینے سے زیادہ آسمانوں پر ان کی شہرت ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کس وجہ سے؟ بیمارہ نالا ہذہ الشہرہ، اس شہرت کو یہ پہنچے کیسے؟ کیا عمل ہے ان کا؟ فرمایا لصغره فی نفسه وکثرت تلاوته سورۃ الاخلاص، کہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتے ہیں اور کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، چلتے پھرتے نماز میں بس سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھتے ہیں. تو فرمایا یہ دو عمل ہیں جن کی وجہ سے یہ آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں بنسبت کیا زمین کے اور مدینہ منورہ کے. تو دعا پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن دعا کا اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم پڑھنے والے نہیں مانگنے والے بنیں گے. تو مانگنے پر اللہ تعالی، جب بغیر مانگے اللہ دیتے ہیں تو مانگنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے ٹہنی کو ہٹا دیا اس وجہ سے کہ مسلمان بھائی آئیں گے، اس راستے پر چلیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. اب آپ بتائیے، اس نے ٹہنی ہٹاتے ہوئے مغفرت مانگی تھی؟ اس نے کہا تھا اللہ مغفرت فرما دے؟ نہیں، بغیر مانگے ہی اللہ نے ایک عمل کو بہانہ بنا لیا. اس نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے ایک عمل کو بہانہ بنایا اور اس کی مغفرت فرما دی. جو اللہ بہانے بنا کر مغفرت کا، اور وہ فاحشہ عورت کا واقعہ تو بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے. یہ وہ گزر رہی تھی، کتے کو دیکھا، وہ پیاس سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی، ایک کنویں کے کنارے، وہ بس وہ یہی کر سکتا تھا کہ کنویں کے کنارے آ جاتا، کنویں کے کنارے پہنچ گیا. اس نے دیکھا تو اپنی چادر اتاری، اور موزہ اتارا, چمڑے کا موزہ وہ پہنی ہوئی تھی, چادر کو اس میں باندھا, رسی بنایا چادر کو اور نکال کے موزے میں پانی اور کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس فاحشہ عورت کی تمام گناہوں پر پانی پھیر دیا, تمام گناہوں کو معاف فرما دیا, مغفرت فرما دی اس کی, اسی عمل پر مغفرت ہو گئی. کتے جیسے نجس جانور کو پانی پلانے پہ مغفرت ہو گئی. اور روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, قبروں کے پاس سے نئی قبریں تھیں, ان پر عذاب ہو رہا تھا. جب واپس آئے تو قبریں پرانی ہو چکی تھیں, مگر قبریں پرانی مگر عذاب نہیں بلکہ جنت, جنت کے نقشے, رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے مسجدیں کچی تھیں, نمازی پکے تھے, اور اب مسجدیں پکی, نمازی کچے. مسجدیں پکی, وہ آتا ہے نا شب قدر کی فضیلت میں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر کیچڑ کے اثرات تھے 21ویں شب کو. کس وجہ سے؟ کہ چھپر ٹپک پڑا, بارش ہوئی تھی, کچی مسجد مگر نمازی پکے. اور آج مسجدیں پکی دیکھیں, کیسی شاندار مسجدیں, پکی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, لیکن نمازی کچے. یہ ایسا ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. سہارنپور میں کنواں تھا, اس میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا تھا, انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا پانی قدرتی طور پہ, گویا اس طرح جیسے جیسے فریج کا پانی ہو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, وہ بالکل فریج کی طرح ٹھنڈا پانی اس کنویں میں سے نکلتا تھا, میٹھا پانی تھا, لوگ جوک در جوک آ کے وہ پانی لے کے جاتے تھے. اور جب انگریز کے زمانے میں پہلا برف کا کارخانہ لگایا گیا سہارنپور میں, لوگوں نے کہا بس اب تو ٹھنڈا پانی ملا کرے گا, اور وہ توجہ ہٹ گئی جو اس کنویں سے ٹھنڈا پانی نکالتے تھے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کیا پانی ہے, کتنا ٹھنڈا پانی ہے, ایسا میٹھا پانی ہے. اب وہ توجہ کہاں چلی گئی, وہ ادھر برف کے کارخانے کی طرف, کہ اب تو برف کی سلے ملا کریں گی اور خوب ہم ڈالا کریں گے جگ میں اور بالٹیوں میں, اور پانی ٹھنڈا ملا کرے گا. بس اس کے بعد جو پہلا پانی نکالا گیا ہے تو وہ گرم ہو چکا تھا, اس کا مزہ, اس کی لذت, اس کی ٹھنڈک سب ختم. بڑا نازک معاملہ ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے پرواہ ہے, تم لوگ محتاج ہو. اللہ بے پرواہ ہے, تم لوگ محتاج ہو. تو ہم اگر بے پرواہ ہو جائیں تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم میں اعلان کروایا گیا, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ رہے, کوئی پرواہ نہیں اللہ کو تمہاری. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ سے دعائیں نہیں کرتا, اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں. احسان جاننا چاہیے. حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی بہت جو اہم اہم دعائیں تھیں ان کو جمع کر کے 7 تقریباً برابر حصوں میں تقسیم کر کے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام مناجات مقبول ہے, اور ہفتے کے دنوں میں 7 منزلیں اس کی مقرر کر دی, اور ہفتے سے شروع کر کے جمعے کو ختم کر لے آدمی. یہ جو دعائیں مانگتا رہے گا وہ اس وعید سے بچ جائے گا. اس لیے رٹ لگوائی گئی, جب تم کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو, کھانے سے فارغ ہو جاؤ یہ دعا پڑھو, بیت الخلا جاؤ یہ پڑھو, بیت الخلا سے واپس آؤ یہ پڑھو, بس مانگتے رہو اللہ سے. گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, گھر سے باہر نکلو تو پھر دعا پڑھو, بس دعائیں. منگوایا گیا ہم سے, ہماری زبانیں مصروف رکھی گئیں کہ ہم مانگتے رہیں اللہ سے, اللہ کے آگے ہماری محتاجی کا اظہار ہوتا رہے, اور اللہ پر ہماری نظریں, اللہ کی نظریں ہمارے اوپر پڑتی رہیں. نظروں میں رہنا یہ بڑی زبردست چیز ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ جمے رہیے, آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, آپ جمے رہیے, آپ پرواہ نہ کریں, آپ ہماری نظروں میں ہیں. فین نہ کا بھی آیونی نہ, اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, طوفان آ گیا, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ محفوظ رہے ایمان والے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, وہ کشتی جا رہی ہے, اللہ فرما رہے ہیں تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر, یہ کشتی جا رہی ہے, یہ کشتی ہماری نظر میں جا رہی ہے, ہماری نظر میں ہے یہ کشتی, یہ کشتی ہماری نظروں میں ہے, تجری بعیوننا, یہ چل رہی ہے کشتی مگر ہماری نظروں میں ہے. اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس کو جھٹلایا گیا, جس کا انکار کیا گیا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام. جزاء لمن کان کفر, کیا مطلب ہے کشتی ہماری نظر میں؟ ارے کشتی والے نظر میں ہے, کشتی کی کیا حیثیت ہے؟ کشتی والے نظر میں ہے کیونکہ یہ اللہ کی بات ماننے والے ہیں, یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, یہ اعمال اور ایمان والے ہیں, یہ اللہ کی نظر میں ہے. معلوم ہوا ایمان اور اعمال والے اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں, اور جس پر اللہ کی نظر ہو کیا مجال ہے نفس اور شیطان کی کہ اس کو گمراہ کر سکیں. تو نظر میں آنے کے دو نسخے ہیں, نمبر ایک تقوی, تقوی سے رہے آدمی, گناہ نہ کرے, اور نمبر دو اگر گناہ ہو جائے تو بھی فائدہ, تب بھی ایک اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور وہ استغفار کیا ہے. لو بھائی گناہ کر کے بھی ہم فائدے میں ہیں اگر ہم استغفار کر لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم گناہ کر کے بھی فائدے میں ہیں, اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا, گناہ کے باوجود اللہ محروم نہیں فرما رہے کہ تم استغفار کر لو, کرو تو صحیح. ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ استغفار کر لے تو اللہ کو وہ شخص استغفار کرنے والا اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا, وہ اس کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ میں نے جو استغفار کیے تھے اللہ نے اس گناہ کے باوجود, گناہ بھی کیے میں نے اور پھر گناہ کے بعد استغفار کر لیا تو اللہ نے اس پر کیا کچھ مجھے دے رکھا ہے. اسی کو فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, تمام کے تمام آدم کی اولاد سب کثیر الخطا ہیں, مگر ان کثیر الخطا زیادہ خطا کاروں میں بھی اچھے خطا کار ہیں. اچھے خطا کار, ہم اچھے خطا کار بننا چاہتے نہیں, خطا کار تو ہم سب ہیں, لیکن صرف اگر خطا کار رہے تو یہ تو خسارہ ہے. فرمایا اچھے خطا کار وہ ہیں جو التوابون, جو جن سے بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. لیجئے علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تم سے گناہ ہو جائے بس استغفار کر لو, وہیں رک جاؤ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اتنا تو کر لو کہ تین دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو. اور اب دیکھیے تقوی کے اوپر انعام اور استغفار کے اوپر انعام ایک ہی ہے, ایک ہی انعام ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں, ایگزٹ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ انعام ہوا. تھوڑا سا آگے چل کے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تقوی والوں کے اللہ سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, اس کی نیکیوں پر بڑا چڑھا کر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. یہ تقوی پر انعام ہے. اور استغفار پر کیا مل رہا ہے؟ یہ ابھی میں نے عرض کیا کہ استغفار پر کیا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے معافی مل رہی ہے اور رزق مل رہا ہے, بیٹے مل رہے ہیں, باغات کی سرسبز و شادابی مل رہی ہے, نہروں کا جاری رہنا مل رہا ہے, یہ انعام مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو تقوی پر بھی وہ انعام رزق کا, اور استغفار پر بھی وہی انعام رزق کا. تو تقوی اختیار کرے آدمی اور تقوی ٹوٹ جائے تو استغفار کر لے لیجئے, پھر اسی انعام کا مستحق ہو گیا. اور سنیے یہ جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں نا, اسی سے ملتے جلتے حدیث میں الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو قرآن کریم میں الفاظ ہیں تقوی کے متعلق, اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث میں, مگر ہیں استغفار کے متعلق. عجیب بات. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ الفاظ ہیں, یہ قرآن کریم میں تقوی کے اوپر انعام ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا, مشکل پریشانی سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں, اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اب حدیث میں آ جائیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَار, جو استغفار کو لازم پکڑ لے. اب تقوی یعنی گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ انعام مل رہا ہے اس کو, یہی انعام. اور اگر تقوی ٹوٹ جائے تو استغفار کر لے تو بھی اسی انعام کا مستحق قرار پائے گا. فرمایا مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَار, کہ جو لازم پکڑ لے استغفار کو, جب اس سے گناہ ہو جائے اللہ سے معافی ہے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. تو فرمایا جو لازم پکڑ لے استغفار کو, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. یہاں بھی دیکھیے وہاں ہے نا, وہ کیا ہے, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, اللہ اس کے لیے ہر تنگی پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یہاں حضور فرما, وہاں تقوی پر اور یہاں استغفار پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور ہر غم سے کشادگی اللہ پیدا فرما دیتے ہیں, ہر غم کے بعد اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں. اور آگے وہی الفاظ ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ الفاظ قرآن کریم میں تقوی کے متعلق ہیں, یہی الفاظ حدیث شریف میں استغفار کے متعلق. اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, جو فتح الباری جنہوں نے لکھی, جس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 13 دن میں پڑھ لیا تھا, 14 جلدوں کو 13 دن میں پڑھ لیا تھا, تو 14 موٹی موٹی جلدیں ہیں بھی عربی میں. تو فتح الباری میں وہ لکھتے ہیں کہ ان المستغفرین ينزلون بمنزلۃ المتقین. فیصلہ فرماتے ہیں اسی آیت اور حدیث کو ملا کر, پھر فیصلہ فرماتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں یہ. حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے نا, حافظ اس محدث کو کہتے ہیں جس کو کم سے کم 100,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوں. کم سے کم 100,000 حدیثیں سند کے ساتھ, یعنی اس تک یہ 100,000 حدیثوں میں جو واسطے پہنچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اس کے درمیان جو واسطے ہیں, وہ سب واسطے اس کو یاد بھی ہوں, وہ حدیث بھی یاد ہو, سارے واسطے بھی یاد ہو. ایسے محدث کو حافظ کہا جاتا ہے اصطلاح حدیث میں, فن حدیث میں. تو حافظ ابن حجر عسقلانی معمولی آدمی نہیں تھے. تو فرمایا کہ ان المستغفرین ينزلون بمنزلۃ المتقین, استغفار کرنے, اور استغفار کون کرے گا جس سے گناہ ہو جائے, گناہ کے بعد ہی استغفار ہوگا نا. فرمایا کہ استغفار کرنے والوں کو وہی مقام دیا جائے گا جو متقین کو دیا جائے گا. ہاں, ان المستغفرین ينزلون, اتارے جائیں گے استغفار کرنے والے, اتارے جائیں گے متقین کی منزل میں, ان کی جو قدر و منزلت ان کی ہوگی متقین کی, یہی قدر و منزلت استغفار کرنے والوں کی ہوگی. لو بھائی, گناہ بھی کیے مگر استغفار کر لیا تو مرتبہ بھی وہی مل رہا ہے. اور کیا چاہیے بھائی, کیا چاہیے ہمیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے, استغفار بھی نہیں کر رہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم استغفار, ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں کریں استغفار, یا اللہ. حافظ عبد الولی بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے شیخ کو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ ان کے شیخ تھے, ان کو لکھا کہ حضرت میرا بہت برا حال ہے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. اپنی حالت پر غور کر کے یہ سوچتا ہوں کہ نہ جانے قیامت کے دن کیا حال ہوگا، لیکن الحمدللہ گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، گناہوں کے بعد نالائقی کے بعد توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن اکثر سوچتا ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. فرمایا، جواب سنیے، فرمایا بہت اچھا حال ہوگا، انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. اگر کاملین میں نہیں تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے. اگر تم کاملین میں نہیں تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ توبہ کی توفیق تو ملی ہوئی ہے. فرمایا بہت اچھا حال ہوگا. اور حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا، ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں جیسا بننا چاہتا ہوں ویسا نہیں بن پا رہا. فرمایا وہ دن ماتم کا ہوگا، وہ دن ماتم کا دن ہوگا جس دن آپ کی حالت آپ کی خواہش کے مطابق ہو جائے، وہ ماتم کا دن ہوگا. یاد رکھیں، جس دن ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے تو ہم فوراً کہہ اٹھیں گے آج میں جیسا چاہتا تھا ویسا بن گیا. یہی عجب کا جملہ ہے، اور عجب کے آتے ہی ہم اللہ کی نگاہ سے گریں گے. اور ہم ویسے نہیں بن پا رہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ ہاں ہم ویسے نہیں بن پا رہے جیسا ہمیں بننا چاہیے، اور یہ عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند ہے. بتائیے، اور یہ جملہ کہ میں آج جیسا بننا چاہتا تھا میں ویسا بن گیا، چاہے زبان سے نہ کہو دل ہی میں سوچ لیا ہو، تو یہ تو عجب ہے. اپنے اوپر نظر ہے، اپنے اوپر پسندیدگی کی نظر ہے. اپنے اوپر پسندیدگی کی نظر ڈالنا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا پیارا جملہ ہے کہ جو شخص اپنی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی ہی نگاہوں میں برا ہوتا ہے، گرا ہوا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. اب ہم خود سوچ لیں. اس لیے اگر ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے، جس دن ایسا ہو جائے وہ ماتم کا دن ہے، ایسا دن نہ ہی آئے تو بہتر ہے. بس ہم اپنی نگاہوں سے گرے ہی رہے تو بہتر ہے کہ ہم ویسے نہیں بن پا رہے جیسے ہمیں بننا چاہیے. یہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہے، اور یہ اللہ کو بہت محبوب کیفیت ہے. بس لگے رہیں لگے رہیں. اندری راہ می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں تراش و خراش بس کرتے رہو، بننے سنورنے کی کوشش کرتے رہو، کوشش میں لگے رہو، کام میں لگے رہو، سنورنے کی کوشش میں لگے رہو. جہاں گناہ ہو جائے وہاں پھر اب خود آپ میک اپ کر لو، جہاں تمہارا میک اپ خراب ہو جائے پھر میک اپ کر لو، بن بن بنو سنورو. وہ طائف صاحب کا شعر ہے نا کہ نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں. رخ تزئین، میں اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتا ہوں اینگل آف بیوٹی. کیا ترجمہ ہے بھائی؟ انگریزی والے بھی ذرا لطف ڈالیں، اس لیے ذرا مسٹروں کو اللہ کی محبت میں پھانسنے کے لیے تھوڑی سی انگریزی بول لینی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے مسٹروں کو اللہ کی محبت میں پھنسانے کے لیے اور تھوڑی سی انگریزی بول لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں. یہ بات میں نے حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ سے سنی، یہ تو کیا حرج ہے. ایک دفعہ خواص میں ان کا بیان ہوا، میں بھی حضرت کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے بہت میں تو یہ سمجھا کہ حضرت انگریزی کے بہت بڑے ماہر ہیں، ایسے انگریزی کے الفاظ بول رہے تھے. تو بعض اوقات یہ حکمت ہے، بولنا پڑتے، جو پڑھے لکھوں کا مجمع تھا ان کو بتانا کہ بھائی تم خالی تم ہی مستر نہیں ہو، یہ مولوی بھی انگریزی جانتے ہیں، ملا بھی انگریزی جانتے ہیں. تو نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، پتہ نہیں کس اینگل آف بیوٹی پر وہ غور کر کے مجھے بخش دیں. اللہ تعالیٰ یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری. بس میں سنگھار یہ نہیں کی ہے اللہ، اللہ یہ بھی عطا فرمائے، یہ نہیں کی اللہ یہ اس کی بھی مجھے توفیق دے دیجئے. بس یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں، ہم تو سنگھار میں ہی لگے رہے. جہاں ہمارا سنگھار خراب ہو جائے پھر دوبارہ روحانی لپسٹک وغیرہ پاؤڈر وغیرہ لگا لیں اور خوشبو لگا لیں. بس یہی ہے، یہ سنگھار کرتے رہیں. جہاں سنگھار خراب ہو جائے دوبارہ آپ روحانی بیوٹی پارلر جا کے اور اپنا سنگھار درست کر لیجئے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم سنگھار میں لگے رہیں، جہاں سنگھار خراب ہو جائے اس کو درست کر لیں. بس یہی سنگھار میں لگے رہنا تقویٰ ہے, اور سنگھار خراب ہو جائے اور اس کو درست کر لینا یہ استغفار ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, ہم تو دونوں طرح سے فائدے میں ہیں. یا اللہ, اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں, دیکھیے ایک آدمی اگر کسی کے بارے میں کہا جائے بھائی یہ باوضو رہتا ہے ہر وقت, اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے. کیوں بھائی, اس کو پیشاب پاخانے کی حاجت نہیں ہے؟ جتنا عرصہ یہ بیت الخلاء میں گزارتا ہے یا اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی؟ بھائی اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی, اس کا وضو اس وقت نہیں ٹوٹے گا. تو اتنی دیر جب تک وہ دوسرا وضو نہ کرے بغیر وضو کے رہا یا نہیں رہا؟ فراغت کی حالت میں بغیر وضو کے رہا یا نہیں رہا؟ نیند کی حالت ہے, نیند جیسے ہی آئے ختم, اب وضو کے ساتھ رہا تو, لیکن پھر بھی مخلوق اس کو کیا کہتی ہے کہ یہ وضو کے ساتھ رہتا ہے, باوضو رہتا ہے, ہر وقت باوضو رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہم لوگ کہتے ہیں. تو بھائی بات یہی ہے, جس کا تقوی, جو تقوی سے رہتا ہو وہ تو ہے ہی متقی. جیسے ہی تقوی ٹوٹ جائے, وہ استغفار کر لے, اللہ کو رو دھو کے منانے میں دیر نہ لگائے, وہ بھی متقین ہی ہے, وہ بھی متقین میں شامل ہے, وہ بھی ہر وقت تقوی سے رہنے والا ہی ہے. تو متقی رہنا اتنا آسان ہے جیسے باوضو رہنا, متقی رہنا اتنا آسان ہے جیسے باوضو رہنا. متقی بننا بہت آسان ہے, پہلے جان لیں, پھر مان لیں, پھر ٹھان لیں. جان لیں کہ یہ چیز گناہ ہے, اس کو مان لیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں. وہ نہیں, ہم نہیں مانتے یہ سود وغیرہ, بینک کی ملازمت, سب مولویوں کی باتیں. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا قیامت کے دن کے مولویوں کی باتیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی لوگ مسئلہ بناتے نہیں ہیں, ایک نقطہ اور لگا لو, بنانے میں ایک نقطہ لگا لیں بتاتے ہیں. ایک نقطہ لگا لیجیے, آپ نے ایک نقطہ کم کر دیا, ایک نقطے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ. اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جاتے ہیں گناہ, وہ نقطہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ نقطہ لگتے لگتے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس دل پر مور لگا دی جاتی ہے جس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم. پھر اس دل میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. یہ مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے بھائی توبہ کرنے میں ہم دیر نہ لگائیں, توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں. ایسا نہ ہو نقطے لگتے 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 مہر لگا دی جائے, ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ مہر لگاتے ہیں, اللہ کی مہر, جس اللہ مہر لگا دیں اس کو کون کھول سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب مولویوں کی باتیں, مولویوں کی, وہ یہ سب پتہ چلے گا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, حضرت علی فرماتے ہیں نہیں بند ہیں ابھی آنکھیں. الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا, ابھی اس وقت لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے جب جاگیں گے. حضرت علی عجیب بات فرما رہے ہیں, بھائی ابھی تو ہم جاگ رہے ہیں مگر فرما رہے ہیں نہیں ابھی ہم سو رہے ہیں, جب ہماری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ہماری موت آ جائے گی, جب عالم سامنے آ جائے گا. ہاں بھائی, وہ بتاتے تھے مولوی صاحب, جو بتاتے تھے وہ حق اور سچ نکلا. اس وقت وہ کہیں گے ربنا, اس اللہ فرماتے ہیں, نقل فرما رہے ہیں قرآن کریم میں, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, فرجعنا بس آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے. فا تعقیبیہ ہے, یعنی آپ جلدی سے ہمیں ابھی اسی وقت واپس لوٹا دیجئے دنیا میں, یہ مطلب ہوا فا. اس فا کا یہ مطلب ہوا, فا اس کو فا تعقیبیہ کہا جاتا ہے. بھائی جلدی سے اسی وقت آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے دنیا میں, نعمل صالحا, ہم اب ہم نیک عمل کریں گے, انا موقنون, اب ہمیں یقین بھی آ گیا. وہ کام نہیں دے گا اس وقت کا یقین, کوئی کام نہیں آئے گا. دیکھ کر, دیکھنے کا سودا ہے ہی نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان لائے, مسئلہ تو یہی ہے یہاں, بن دیکھے کا سودا ہے. دیکھنے کے بعد کوئی مسئلہ, کوئی وہ حجت ہی نہیں رہے گی. اس لیے بھائی اس وقت ہم سو رہے ہیں نا, ہماری بقول حضرت علی کے, جو جاگنے والے ہیں نا بس ان کے پیچھے چلیں, ان کی اتباع کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کریں، ان سے پوچھ کر چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. بینا کیا کر نابینا کیا کر سکتا ہے؟ ایک بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے تب اس کا کام بنے گا، ورنہ چوٹیں لگیں گی. وہ کہے گا نہیں جی، میں تو جو حضرت فرماتے ہیں جو مستقل بالذات ہو جاتا ہے وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے، میں مستقل بالذات ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. ہم تو نابینا ہیں، کسی بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو ہمارا کام بنے گا. تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہر طرح سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. دیکھیے، تقوی پر بھی نواز رہے ہیں، تقوی ٹوٹ جائے استغفار پر، وہی انعامات اللہ دینا چاہتے ہیں، وہی انعامات، انہی انعامات سے اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے. اور جو اللہ بغیر مانگے اتنا دیتا ہو، بغیر مانگے اتنا دے رہا ہو. میں نے عرض کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، قبریں شکستہ ہو چکی، اس وقت قبریں تازہ تھیں، بات یہاں سے چلی تھی، یاد آ گئی بھائی. ہاں، اب وہ گاڑی کا بڑا وہ کانٹا تبدیل ہو گیا تھا، اب وہیں آ گیا ہوں، آمدم برسرے مطلب. تو واپسی میں، سفر سے واپسی میں وہ قبریں بوسیدہ ہو چکی تھیں، لیکن پہلے جب نئی تھی تو عذاب برس رہا تھا نئی قبروں پر، اب پرانی قبروں پہ رحمت برس رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں قبریں شکستہ ہو گئی تھیں، کچھ آنا جانا چھوڑ دیا رشتے داروں نے، کچھ دن کے بعد آنا جانا چھوڑ دیا، کچھ دن آئے پھر چھوڑ دیا آنا جانا، جیسے آج کل ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا مجھے اسی پر رحم آ گیا، مجھے اسی پر رحم آ گیا کہ ارے قبریں بھی پرانی ہو گئیں. وہ قبریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 40 دن کے بعد چونا لگاؤ اور پھر لپائی ہو، اور پھر جو ہے وہ 50-60 دن گزر جائیں تو موزائک ہو. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک اس پر رحمت نہیں برستی اس قبر پہ جو پکی بنا دی جائے. اس قدر سخت وعید ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں ہم لوگوں کو وصیت کرنی چاہیے اپنے وارثوں کو، بابا ہماری قبر کچی مت بنا، پکی مت بنانا، کچی قبر ہی صحیح، اللہ کی رحمت تو برسے. کیا پتا اللہ کو اسی پہ رحم آج، وہ اللہ جو قبر کے پرانے ہونے پر بھی بخش دیتا ہو تو ہم کیوں اس سے محروم رہیں. اور وہ اللہ جو اس پر بخش رہا ہو کہ ان کے گھر والوں نے کچھ دن کے بعد آنا جانا چھوڑ دیا، مجھے اسی پہ رحم آ گیا، قبریں پرانی ہو گئی مجھے اسی پہ رحم آ گیا. لیجئے اس پہ مغفرت، مانگے بغیر مغفرت ہو رہی ہے، مانگے بغیر مغفرت ہو رہی ہے. تو مغفرت مانگنے پر اللہ نہ دیں گے مغفرت. جو اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے استغفار کرے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما، یہ رمضان کی روایت نہیں ہے، رمضان کے بارے میں ہر رات کی روایت ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان میں تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ رمضان بیٹھے ہوئے بھی ہیں، وہ میری نظر پڑ گئی. ایک وائز وہاں ایک میدان ایک گاؤں میں گئے، گاؤں والوں کے ہاں گئے. بےچارے گاؤں والے سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر آج کل کے بہت چالاک ہو گئے کیونکہ ٹی وی وغیرہ سب پہنچ گیا. تو وہ اس وقت سیدھے سادے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں پتہ بھی ہے رمضان آنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا کہاں سے آتے ہیں رمضان؟ دیہات والوں نے پوچھا کہاں سے آتے ہیں حضرت رمضان؟ مولوی صاحب نے کہا وہ سمجھے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہوتا ہے، تو چاند آتا ہے مغرب سے. انہوں نے کہا اس طرف سے آتے ہیں مغرب کی طرف سے، یعنی یہاں سے جب چاند نظر آ جائے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. کہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، بشری ہوائج بھی اس سے بھی دور رہنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا کرو گاؤں والوں میں جب مولوی صاحب چلے گئے تو گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ بس ایسا کرو کہ آنے ہی نہ دینا رمضان کو، ڈنڈے لے کے بیٹھ گئے. اور جب ڈنڈے لے کے بیٹھے، ادھر سے ایک وہ اونٹ پہ سوار آ رہا تھا مسافر، انہوں نے کہا بھائی یہی لگ رہا ہے، یہی ہے. تو اب وہ جب قریب پہنچا وہ قریب پہنچا اس قسمت کے مارے سے, انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام رمضان علی ہے. انہوں نے کہا بس یہی ہے, مارو اس مارو اس کو. اور ڈنڈے لے کے جو اس کے پیچھے دوڑے, اس نے کہا اپنی سواری موڑی, اس نے کہا پتہ نہیں کن لوگوں میں میں آ گیا, بھاگو یہاں سے. وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو بھائی قدوری کے حاشیے میں, ہمارے یہاں قدوری پڑھائی جاتی ہے نا, اس کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نے نماز کے اندر, ان کے پیچھے ایک دیہاتی تھا, وہ ڈنڈا لیے, ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں دیہاتی دیہات والوں کے پاس, وہ کتوں کو بھگاتے ہیں اور دوسرے کام بھی لیتے ہیں. تو ڈنڈا لا کے اس نے رکھا, نماز کی نیت باندھی, ڈنڈا اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اب وہ امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. ارے یہ جو دیہاتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں بڑے کفر میں سخت ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو اللہ کے احکامات معلوم ہوں, یہ ان کی مذمت ہے قرآن کریم میں. تو اس نے کہا اچھا امام یہ ہماری مذمت کر رہا ہے. اس نے ڈنڈا اٹھایا, ایک ڈنڈا لگایا امام صاحب. اچھا اب اس سے آگے جا کے, تھوڑا سا آگے جا کے وہ اعراب کے بارے میں ایک اور آیا تھا, اس میں اللہ دوسرا مضمون فرماتے, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. ان دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, آخرت کے دن پر, اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. تو وہ وہیں سے بولا, وہ دیہاتی پیچھے سے ہی جس نے ڈنڈا لگایا کہہ رہا تھا, کہنے لگا الان قد نفع عقل عصا, اب تجھے میرے عصا مارنے نے, ڈنڈا مارنے نے فائدہ پہنچایا. تو بےچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں اب نہیں رہے سیدھے سادھے, اب تو بعض دیہات والے شہر والوں سے بھی آگے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا دیہات والے جب بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں, بڑی بڑی عمارتوں کے اور بڑے بڑے ان کے ریوڑ ہو جائیں, سمجھ لو اب قیامت قریب ہے. سمجھ لو کیا, ایک میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, ایک حدیث ایسی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محدثین کی سمجھ میں نہیں آئی تھی آج تک, لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے, وہ اس کو نقل کرتے آئے کتابوں میں اپنے شاگردوں میں, سمجھ میں نہیں آئی حدیث. وہ حدیث یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن گئے ہیں, سمجھ لو قیامت بہت قریب ہے. اور اب یہ حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آئی محدثین کی کہ کیا ہے, لیکن آج اگر آپ جائیں جدہ ایئرپورٹ سے آپ مکہ مکرمہ تک جائیں, تین سرنگوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا, مکہ کے اندر مکہ کے پیٹ میں سرنگیں بن چکی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایسا ہو جائے سمجھ لو اب قیامت بہت قریب ہے. بس بھائی اللہ اللہ کیجئے. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرمایا کوئی حدیث فضائل کی سنو تو یہ سوچا کرو یہ حدیث ہمارے اندر ہے, اور اگر وعید کی سنو کہ ایسا کرو گے تو ایسی سزا ملے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وعید کی حدیث سنو تو یہ سوچا کرو ہم اس حدیث میں تو نہیں ہیں, فضائل کی حدیث سنو تو سوچو ہمارے اندر ہے, اور وعید کی سنو تو سوچو اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں. ہم تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے جیسے قرب قیامت میں ہوگی, ہم تو سود نہیں کھا رہے جیسے قرب قیامت میں حلال سمجھا جائے گا, ہم تو حقوق نہیں مار رہے جیسے کہ قرب قیامت میں ہوں گے, ہم تو ان احادیث میں داخل نہیں ہیں. یہ سوچنا چاہیے, اگر ہے تو بھائی بس اس کا علاج وہی ہے استغفار. اللہ نے بڑی نعمت دی ہے, اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. تو جو اللہ بغیر مانگے ہی مغفرت کرنے والے ہوں, بغیر مانگے ہی مغفرت کرتے ہوں, استغفار کے بغیر مغفرت کرتے ہوں, تو استغفار پر کیا کچھ نہ دیں گے, استغفار کا معمول بنانے پر کیا کچھ نہ دیں گے. بس اللہ سے مانگیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, سید الاستغفار کو جو صبح پڑھ لے دن میں, دن بھر اس کا انتقال ہو جائے, دن میں کسی وقت اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے, بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے کہ اس نے صبح سید الاستغفار پڑھ لیا تھا. اور اگر رات کو پڑھ لے تو رات میں کسی وقت صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. پکی روایت بتا رہا ہوں, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کا نام رکھا کہ یہ سید الاستغفار ہے, یعنی تمام استغفاروں کا سردار ہے. تمام استغفار کا سردار ہے. جو اس کو پڑھ لے, دن میں پڑھ لے تو دن میں انتقال ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے اس کا بیڑا پار, رات کو پڑھ لے بغیر حساب کتاب کے بیڑا پار, حساب بھی نہیں ہوگا. اور افطار کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ آپ کی وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, میں اس رحمت کے طفیل آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں. یہ استغفار کا جو یہ جو افطار کا وقت ہے, خاص مغفرت کا وقت ہے, خاص مغفرت کا وقت ہے. روزے دار کی دعا استغفار افطار کے وقت رد نہیں ہوتی. ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں, بھائی بچوں کو سنبھالو, بھائی یہ کرو, شربت لاؤ, یہ کرو, وہ کرو. شیطان کو تو پتا ہے نا کہ کتنا قیمتی وقت ہے, وہ اتنا ہی زور لگاتا ہے کہ ان کا کسی طرح یہ قیمتی وقت برباد ہو, بس یہ کھجور کھائیں اور جائیں. ہاں وہ اس کو, وہ شیطان کو پتا ہے, اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی, فبی عزتی کا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے سب کو گمراہ کروں گا, تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آ کر گمراہ کروں گا, ایسا گمراہ کروں گا, ایسا گمراہ کروں گا کہ تو اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. اللہ سے کہہ رہا ہے, کتنے جرت کے الفاظ ہیں, اللہ سے کہہ رہا ہے, اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے. یا اللہ, جرم بھی کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے, اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری. ایک تو یہ جرم کہ اللہ کا کہنا نہیں مانا, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اوپر سے سینہ زوری کہ میں یہ کروں گا. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, چار سمتوں کے اس نے نام لیے, دو سمتوں کے نام نہیں لیے, اوپر اور نیچے. فرمایا گناہ ہو جائے تو جلدی سے بس اوپر سے رابطہ کر لو, اللہ نے یہ سمت خالی رکھی ہے, تمہاری توبہ اور استغفار اور اللہ کے درمیان کوئی اللہ نے فاصلہ, بیچ میں شیطان کو دخل ہی نہیں دیا. فرمایا یہ چار سمت, دو سمتوں کے بھی تو نام لے سکتا تھا بھائی, جب ہاتھی نکل آیا دم رہ گئی تو یہ بھی تو دو دو, جب چار کے نام لیے دو کے بھی لے لیتا, مگر دو کے اس لیے نہیں لیے کہ یہاں اختیار ہی نہیں ہے اس کو, ان دو سمتوں سے اختیار نہیں ہے. تو گناہ ہو جائے توبہ کر لیں, اوپر کی سمت اللہ نے خالی رکھی ہے, شیطان کا تسلط نہیں رکھا اس, دائیں بائیں آگے پیچھے یہاں شیطان کا تسلط ہو سکتا ہے لیکن اوپر نیچے نہیں ہے. تو ایک کام تو یہ کریں, گناہ ہو جائے اللہ سے رابطہ کر لیں, اللہ معاف فرما دے, بس اوپر کی سمت اللہ نے خالی رکھی ہے, فوراً جائے گی ہماری دعا. اور نمبر دو, دوسرا کام یہ کریں کہ نظریں اپنی نیچے رکھا کریں. جو اپنی نظریں جھکائے گا, نیچے رکھے گا, شیطان کے اس کو کا اس کے اوپر زور نہیں چلے گا. یہ اس آیت سے ثابت ہوا. کون نہیں چاہتا, کون, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم شیطان کے زور سے محفوظ رہیں, اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ اللہ جو شیطان کی دعا قبول کر رہا ہو, ہاں شیطان کی دعا قبول ہوئی, اس نے ایک تو سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, نافرمانی کی, پھر کہہ رہا ہے مجھے مہلت دو, مہلت بھی اس لیے کہ میں گمراہ کروں گا آگے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. مہلت بھی کس کام کے لیے مانگ رہا ہے؟ بغاوت کے لیے، مہلت بھی بغاوت کے لیے مانگ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ اسے فرما رہے قال فإنك من المنذرين، جہاں تو مہلت مانگ رہا ہے انذرنی الى یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے اللہ، تو اللہ نے کیا فرمایا انك من المنذرين، جا تجھے مہلت دے دی. تو بھائی میری سچ سچ بتائیے، سچ سچ جو اللہ شیطان کی سن رہا ہو اس کی دعا قبول کی جا رہی ہو، جرم بھی کیا اس نے اور پھر اور مہلت بھی مانگ رہا ہے، جرم کر کے مہلت مانگ رہا ہے، مہلت بھی بغاوت کے لیے مانگ رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول فرما رہے ہیں، تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ کیوں بھائی؟ وہی بات آ گئی نا، دعائیں مانگنا اور پڑھنا، ہم مانگیں، مانگنے والے بن جائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا میں جو ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے سامنے، نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، محبوب اللہ کو ایسے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہی وہ چیز جو مانگی، اللہ دے نہیں رہے. ارے بھائی اللہ کی محبوبیت مل رہی ہے اس کے بدلے، یہ کیا کم ہے؟ ہر دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بآں شیری داں، اللہ کی جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عاشق، اللہ کے جو عشاق ہیں، دعائیں مانگنے سے ان کی جو مراد ہوتی ہے، جو غرض ہوتی ہے نا دعائیں مانگنے سے، وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ تھوڑی دیر اپنے محبوب سے باتیں ہو جائیں گی. تھوڑی دیر محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، محبوب حقیقی سے. محبوب حقیقی سے شعر سن لیجیے، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا، ایک وار دل رانا وار کر دے. نفس سے کشتی، شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں، جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. جب تک ہم جان نہیں لڑائیں گے جان نہیں چھوٹے گی ان دونوں سے، جان لڑانے سے جان چھوٹے گی. شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں، جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. اب شیطان کا ایک اور روایت یاد آ گئی، شیطان کو جب نکالا گیا اس وقت جاتے جاتے اس نے ایک بات کہی اللہ تعالی سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، تو بھی بندوں کو گمراہ کرتا رہے، ان سے گناہ کرواتا رہے، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. اللہ نے اپنی عزت اپنی جلال کی قسم اٹھا کے فرمایا جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. حضرت علی نے فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگو زمین پر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صرف دو چیزیں تھیں، یا ایو الناس کان فی الارض امانانی من عذاب اللہ تعالی، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی زمین پر دو چیزیں تھیں صرف، فرفع احدهما، ان میں سے بھی ایک چیز اٹھا لی گئی، ان میں سے بھی ایک چیز اللہ نے واپس لے لی، فدونکم الاخر، ارے لوگو دوسری جو باقی بچ گئی ہے اس کو تو مضبوط پکڑ لو. پھر تشریف فرمائی اپنے قول کی، فرمایا واما المرفوع، جس چیز کو اٹھا لیا گیا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، واما الباقی فالاستغفار، اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے، بس اس کو پکڑ لو مضبوط. ثم تلا هذه الايه، اس کے بعد اپنے کلام کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، ان بندوں کو ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور ان بندوں کو ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. تو یہ دوسری چیز تو ہے، اس کو تو ہم پکڑیں. واما الباقی فالاستغفار، جو باقی ہے وہ استغفار ہے، ہمارے پاس سہارا ہی یہی ہے، اللہ معاف فرما دے. اور معافی کو اللہ پسند فرماتے ہیں، لیلۃ القدر، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، میں کیا مانگوں اگر لیلۃ القدر کو پالوں. چھوٹی سی دعا سکھا دی. کیا احسان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, پانچ چھ صفوں کی دعا نہیں ہے, پانچ چھ لائنوں کی بھی دعا نہیں ہے, بس پانچ چھ الفاظ کی دعا ہے. یہی مانگ لیں ہم, اللہم انکا عفوون کریمون, ایک روایت میں کریمون کا بھی لفظ ہے, اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعفو عنی. اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں, معاف فرمانے کو آپ پسند فرماتے ہیں. جو آدمی آپ کے آگے ہاتھ پھیلا لے اللہ معاف فرما دے, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو معاف کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے, معافی کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ بھی آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اللہم انکا عفوون تحب العفو, آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اے انت, مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس کی تحب العفو کی تشریح میں فرماتے ہیں, اے انت تحب اظہار صفت عفوک علی عبادک. کیوں آپ پسند فرماتے ہیں اپنی معافی کی صفت کو اپنے بندوں پر ظاہر کرنے کو پسند فرماتے ہیں. فاغفر لی فاعفو عنی, بس آپ جلدی سے, یہاں بھی فا تعقیبیہ لگا دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یعنی پاس آپ جلدی سے مجھے معاف فرما دیجئے, معافی میں مجھے دیر نہ لگائیے, مجھے معاف فرمانے میں دیر نہ لگائیے, فوراً مجھے معاف فرما دیجئے. یہ ہے لیلۃ القدر کی خاص دعا, اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعفو عنی, یا اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاعفو عنی. بس بھائی استغفار استغفار. دیکھیں اور ایک بات اور بتاتا ہوں, یہ رمضان کا آخر ہے نا, رمضان کا آخر ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ کو تو خوشی ہوئی تھی اور دوسرے لوگ روئے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے روئے تھے کہ استغفار تو عمل کے آخر میں ہوتا ہے, لہذا اب میری اور اب میرے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب ہے, یہ سوچ کر وہ روئے تھے, اس سورت کے نازل ہونے پر روئے تھے وہ. اور صحابہ نے فرمایا کہ اس سورت کے نازل ہونے پر ہمارا خوشی منانا غلط تھا, ابو بکر کا رونا صحیح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ روئے تھے کہ اب محبوب کی جدائی کا وقت ہے, کیونکہ عمل کے آخر میں ہی استغفار ہوتا ہے. یہاں پر معلوم ہوا, یہاں سے معلوم ہوا کہ عمل کے آخر میں اگر کوئی استغفار کر لے, یہ استغفار کیا نسخہ ہے سبحان اللہ. اگر کوئی عمل نیک ہو اس کے آخر میں, کسی نیک کام کے آخر میں, نیک عمل کے آخر میں آدمی استغفار کر لے تو اس کو تین انعام ملتے ہیں, تین انعام. نمبر ایک, جو اس عمل میں کمی رہ گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیتے ہیں, اور جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں. تیسرا انعام یہ کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ استغفار کا انعام ہے. کتنے انعام ہیں استغفار کے. تو یہ رمضان کا آخر ہے, استغفار کی کثرت کر لیں. اللہ معاف فرما, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ہی کر لیں. روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا چار چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھنا, لا الہ الا اللہ کی, جنت کی طلب کی, لا الہ الا اللہ کی, استغفار کی, اور جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. تو علماء فرماتے ہیں ایک جملہ سکھا دیا علماء نے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بس یہ ایک جملہ یاد کر لیں, یا اس کو اردو میں یاد کر لیں کہ لا الہ الا اللہ تو ایسے ہی پڑھ لیجئے, اس کو تو عربی میں پڑھ لیجئے, استغفر اللہ یہ بھی عربی میں پڑھ لیجئے, اور اے اللہ جنت مانگتا ہوں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, جنت طلب کرتا ہوں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. لیجئے استغفار ہے, استغفار کا یہاں بھی حکم ہے. اور صحابہ کی ایک صفت جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. یا اللہ صحابہ رات کو, یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت قرآن کے عجائبات میں سے ہے. اس کا ایک ایک لفظ قلت پر دلالت کرتا ہے. کانو فعل ناقص ہے, من تبعیضیہ یہ بھی نقص پہ دلالت کرتا ہے, من اللیل چونکہ اس سے پہلے یہ من آ گیا اس نے اس رات کو بعض حصے میں تبدیل کر دیا یعنی پوری رات مراد نہیں ہے, یہ بھی نقص ہو گیا, رات بھی نقص ہو گیا, اس میں بھی کمی ہو گئی. ہر لفظ کمی پر دلالت, من اللیل ما یاج ما موصولہ یہ بھی کمی پر دلالت کرتا ہے. حجیعت المصدر کم سونا, ارے ایک ایک لفظ کمی پر, رات کو صحابہ بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم سوتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اور پھر جب رات کا آخری جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے فجر کا وقت قریب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب فجر کا وقت قریب آ جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, یا اللہ عمل کے آخر میں استغفار, اور عمل بھی کون سا, رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت اور اس کے آخر میں استغفار. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا اس ادا کو. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, عبادت میں لگے رہنے والے قانتین, اور اللہ کے والمنفقین اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے, اور رات کے آخری حصے میں, رات کے آخری جب فجر کا وقت قریب ہو رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے. میں عرض تو کر رہا ہوں اگر اس کو آخر میں کر لیا جائے, آخر میں رکھ لیا جائے استغفار کو, کمی پوری ہو جاتی ہے, کوتاہی معاف ہو جاتی ہے, عمل قبول ہو جاتا ہے. اب رمضان کے آخر میں استغفار کر لیں, کمی پوری ہو جائے گی, کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی, رمضان قبول ہو جائے گا, اور ہم اس بدعا سے بھی بچ جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رغم انف رجل ان صلح رمضان ولم یغفر له, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص, کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا مگر پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. ٹھیک ہے بھائی, تو بس اس کو لازم پکڑ لیں استغفار کو. ہم بھی میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں سب سے آپ سے زیادہ تو میں محتاج ہوں بھائی, تو ہم سب اس کو لازم پکڑ لیں استغفار کو, بس اللہ کے ہاں محروم نہیں رہیں گے. اگر کاملین میں نہیں تائبین میں اٹھائے جائیں گے, کاملین میں نہیں تو تائبین میں, مستغفرین میں اٹھائے جائیں گے, اور مستغفرین کا مرتبہ وہی ہوگا جو متقین کا ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نصوص کی وجہ سے فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں غور کر کے. ٹھیک ہے بھائی, اور گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹیں گے, ہم تو انسان ہیں ہی, بس استغفار بہت بڑا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.